سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب الرم احیب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار، اگست 1993 ری یونین جو فرانس کا جزیرہ ہے وہاں پر حضرت والا کے اشعار ہوئے، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل، پہاڑ کا تارا من سمندر کا ساحل، پہاڑ کا تارا من سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل،
سکینہ ہوا
فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا مقصد, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, اچھا عمل. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا, اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. ہاں, اپنی معرفت کے لیے, لیا بدون کے معنی لیا رفون, کہ اپنی معرفت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو, یہ معرفت تو یوں ہی بیٹھے بٹھلائے دنیا کے ہنگامے میں اور مشغولیت میں حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے کچھ نہ کچھ حسب استعداد محنت کی ضرورت ہے. اور جو آدمی یہ محنت نہ کرے گا اور اس کو اس زندگی کو غفلت میں گزار دے گا, بڑے ہی نقصان میں رہے گا. ہمارے حضرت کے ابھی اشعار کا اردو ترجمہ میں ملاحظہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں کچھ مرحوم و اشعار کا یہ ہے کہ انسان فلاں اپنی جو ہے وہ آرزوئیں بلند کرتا ہے کہ یہ کام بھی کرنا ہے, پلاننگ کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے. اچانک موت کی سوئز کینال آ جاتی, سوئز کینال. اب میں پریشان کی, اللہ اس یہاں پر سوئز کینال سے کیا تشبیہ ہے. میرے دل میں تو یہ بات آئی کہ سوئز کینال ایک پتلی سی نہر ہے جو دو خشکی کے حصوں کو جدا کرتی ہے. اسی طرح یہ موت جو آ جاتی ہے تو اس دنیا سے ہمارا انقطاع ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتی ہے حیات اور آخرت کی حیات شروع ہو جاتی ہے. یہی سمجھ میں آیا میری کہ سوئز کینال کا یہاں تذکرہ کیا ہے. مراد تو اس سے موت ہی ہے, لیکن سوئز کینال کیوں فرمایا حضرت نے, تو یہی میری بات سمجھ میں آئی کہ دو خشکی کے حصوں کو منقطع کر دیتی ہے, یہاں سے دوسری جگہ منقطع ہو گیا, واپس نہیں آ سکتا. تو میرے دوستو, یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, تو یہ زندگی غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے. ہر شخص اپنی حسب استعداد اور حسب استطاعت اگر غور کرے تو کتنا بھی مصروف آدمی ہوگا, کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے وہ نکال سکتا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ وقت ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں, اور دنیاوی خواہشات اور آرزوئیں ہماری امیدیں اتنی لمبی ہیں کہ جیسا کہ کوئی ہم ہزار برس کی عمر لے کے لکھوا کے آیا ہے, کوئی 2000 برس کی لکھوا کے آیا ہے, یا کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کبھی موت آئے گی نہیں. دل خیر کا ہمارا معاملہ یہی ہے. اگر کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں کہ بھائی ایک دن دنیا سے جانا ہے, لیکن ہمارے افعال ہمارے اقوال اس کی پوری طریقے سے نشاندہی نہیں کرتے, پوری طریقے سے اس کی غمازی نہیں کرتے, بلکہ ہمارے افعال اور اقوال ایسے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں شکل آخرت نصیب فرمائے اور اپنی معرفت و محبت سے نوازش فرمائے. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت سے اصول ہیں, بہت طریقے ہیں. ان میں سے ایک ذکر اللہ کی پابندی ہے. جہاں صحبت شہر ہے وہاں ذکر اللہ کی پابندی بھی ہے, گناہوں سے بچنا بھی ہے, گناہ سے بچنے میں مجاہدہ بھی اٹھانا ہے اور اسباب گناہ سے بھی بچنا ہے. اور اگر یہ سب کام نہ کیا تو معرفت کا خواب دیکھنا, اللہ کی محبت کا خواب دیکھنا بھی جرم عظیم ہوگا. اس لیے ان چیزوں کی جو بزرگوں نے بتلایا ہے طریقہ کار, اس کی پابندی کرنی ضروری ہے. تو لہٰذا ذکر اللہ اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ذکر اللہ کی پابندی, جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کو پابندی سے کرے. چار تسبیحات ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہیں کہ ہر شخص اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے چار تسبیحات کرنے میں, اور چند دعائیں صبح شام کی ہیں. اس کے علاوہ تھوڑی سی تلاوت وہ کر لیا کرے اور مناجات مقبول کر لیا کرے, بس ہو گیا کام. باقی جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں ہیں, تدریس ہیں, درس ہے, تدریس ہے, اگر ان کو وقت نہیں ہے تو حکیم الامت نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ کوئی نہ کوئی فرصت کا تو وقت ہو گئی. اس فرصت کے وقت ایک تصویر کلمہ شریف کی پڑھ لے, تو دوسری فرصت کے وقت اللہ اللہ کر لے. غرض یہ کہ ذکر اللہ تو چھوڑے نہیں, ذکر اللہ پر دوام بے حد ضروری ہے. یہاں تک کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر سر درد ہے, نیند کی کمی ہے, کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، تو بھائی تم تعداد کم کر لو لیکن ذکر کی ناغا نہ کرو. فرمایا کہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اسی لیے بزرگوں سے دیکھا گیا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بزرگوں کی خوراک حقیقت میں بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اصلی خوراک ذکر اللہ ہے، کیونکہ روح کی طاقت سے جسم کی طاقت ہے اور روح کی غذا ذکر اللہ ہے، لہٰذا ذکر اللہ سے ان کی روح اتنی قوی رہتی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ مزید توانائی اس کو کی ضرورت نہیں ہوتی. ذکر اللہ ان کو حقیقی غذا پہنچاتا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہے، اور جس کے جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، کہ اس کا دل زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے. اور ذکر اللہ کی پابندی جو ہے بہت ضروری ہے کہ بندہ جب روزانہ کسی دوست سے ملاقات کرے، روزانہ اس سے ملے جلے، اس سے کچھ محبت کی بات کرے، پابندی سے جاتا ہے، تو جس دن وہ نہیں جائے گا دوست کو اس کی تلاش ہوتی ہے کہ بھائی کہاں رہ گیا، آج کیوں نہیں آیا. اسی طرح جب بندہ پابندی سے اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد فرماتے ہیں کہ بھائی آج بندہ کہاں رہ گیا، ہمارا آج ہمارا نام کیوں نہیں لے رہا. اور باغ اللہ کے عاشق ایسے ہیں کہ کسی دنیاوی امور میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ کام آسان کر دیتے ہیں کہ جلدی سے یہ کام اس کا مکمل ہو تاکہ یہ پھر ہماری یاد میں لگے. تو ذکر اللہ سے معلوم ہوا کہ کاموں میں آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک بزرگ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. خالد نے پوچھا کہ کیسا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی قرآن پاک میں ہے کہ فض قرونی اج تو تم، تو مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. تو یقیناً جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو پہلے انہوں نے مجھے یاد کیا، تب میں ان کا نام لے رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یاد آئی. جگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جذب کا واقعہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے سنایا کہ اتنا شراب پیتے تھے کہ دو آدمی اٹھا کر مشاعرے میں لاتے تھے، مگر جب وہ خدا تعالیٰ کی یاد دل میں آ گئی، خوف خدا قیامت کی پیشی کا خوف آیا کہ یا اللہ قیامت میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور پینے کو تو بے حساب پی لی ہے، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، ابھی تو بے حساب گناہ کر دیے لیکن اب آخرکار اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس سے کیسے کوئی آدمی بھاگ سکتا ہے. تو جب یہ خوف پیدا ہو گیا، خدا کی یاد پیدا ہو گئی، تو پھر فکر آخرت پیدا ہو گئی اور کیا کریں. تاکہ ملومت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چار دعائیں کرائیں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ شراب چھوڑ دوں، دوسری دعا کر دیجئے کہ میں حج کر رہا ہوں، تیسری دعا کر دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں، چوتھی دعا کر دیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. حکیم ملومت رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائی اور الحمدللہ تین دعاؤں کا جو ضرور دنیا میں ہو گیا، اور چوتھی کی امید ہے کہ جب اتنا کام کر لیا تو شراب سے بھی توبہ کر لی، حج بھی کر آئے، داڑھی بھی رکھ لی، اور داڑھی کو دیکھ کر شعر بھی پڑھ رہے ہیں کہ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کافر سے مراد یہ ہے کہ پہلے نافرمانی کی زندگی تھی، اب جو ہے وہ اللہ کی تابے داری اور اطاعت کی زندگی میں داخل ہو گئے، توبہ کر لی، ہر گناہ سے توبہ کر لی. توبہ کرنے سے بڑا گناہ اور کیسے سے کیسا بھیانک اور سیاہ کار ہو، کیسا بھیانک ماضی ہو، سب کا سب معاف اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی عجیب شان کریمی ہے کہ گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور خود ہی لکھ دیتے ہیں، فرشتوں سے نہیں لکھواتے تاکہ فرشتے گواہ نہ بنے. ایسے عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میرے دوستوں، جب کوئی آدمی پابندی سے کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جب پابندی سے کام کرتا ہے تو ایک دن بھی ناغا جس طرح بندے کو برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے دور رہے، جلدی سے کھینچ کر اس کو لے آتے ہیں، اور کچھ نہ کہیے تو اس پر کچھ مصیبت ہی بھیج دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گا، لاتوں کے روز باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر مصیبت اور آفات کی لاتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, فوراً بندہ جو ہے رو کر خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اس سے رجوع ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. غرض یہ کہ دوست ذکر اللہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے, اور فرمایا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. جو آدمی اللہ اللہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, ایک آدمی ہے کنواں کھودتا ہے اور پہلے پہلے خشک مٹی برآمد ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اور محنت کرتا ہے, وہ خشک مٹی دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا کہ بھائی ہمیں تو پانی چاہیے ہی چاہیے ہے, اس لیے وہ کھودتا رہتا ہے. تو آخرکار مٹی میں نمی آنے شروع ہو جاتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ پانی کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ مزید کھدائی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. تو میرے سوال فرماتے ہیں کہ کیچڑ آ جاتا ہے, پانی ملا ہوا مٹی ہوتی ہے کیچڑ, تو اس کو اب اور امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم پانی کے اور قریب پہنچ گئے. پھر وہ اور کھدائی کرتا ہے تو اس میں پانی کے اندر کیچڑ والا پانی گدلا پانی آتا ہے, اب تو اس کی خوشی خوب بڑھ جاتی ہے کہ اب یقیناً تھوڑا سا اور کام کریں تو انشاءاللہ ہمیں صاف پانی مل جائے گا. تو اور کھدائی کرتا ہے, نتیجتاً اس کو بالکل صاف و شفاف پانی مل جاتا ہے. اسی طرح میرے دوستو ذکر کی محنت کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میں اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن نام لینے میں مزہ نہیں آتا. جو کیفیتیں بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں, ایک بزرگ سائیں طور پر شاہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے, آ کے عرض کیا کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہیں. تو فرمایا کہ خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہیں. تو کیا بات ہے کہ وہ کیفیت ہمیں ملتی نہیں ہے. حاجی صاحب انداز اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم یہ کیا کم ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے, کون سی کم نعمت ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے, تجھے اللہ کے نام کی توفیق ہو رہی. اور فرماتے تھے کہ ہر دوسرا اللہ کہنا پچھلے اللہ کی قبولیت کی دلیل ہے, اگر وہ قبول نہ ہوتا تو آئندہ توفیق نہ دیتے. اس طرح ایک نماز کے بعد دوبارہ حاضری ہوتی ہے اللہ کے دربار میں نماز کے لیے, تو سمجھو کہ پچھلی نماز خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تھی نہیں اس قابل, لیکن اپنے فضل سے قبول فرما لی, رجسٹر فرما لی کہ چلو بھائی نماز پڑھ لی. تو دوسری نماز اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی نماز اللہ نے قبول فرما لی. اسی طرح اللہ اللہ کرنا یہ یا تو خدا نہ خواستہ حرام کمائی ہو یا بدکاری کی کمائی ہو تو بھائی وہ قبول نہیں ہوتی, یا کوئی آدمی خطا رحمی کرنے والا ہے تو اس کی عبادت قبول نہ ہو. لیکن اگر ایسے مظالم ہم نہیں کر رہے, حلال کماتے ہیں حلال کھاتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں اور خطا رحمی نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے, تو خدا تعالیٰ سے اپنی عبادات کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. امید رحمت رکھنا بھی, امید قبولیت رکھنا, امید رحمت رکھنا بھی اخلاق حمیدہ میں سے ایک صفت ہے کہ امید قطع نہ ہو, اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت راضی رہنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بھی فرض عین ہے, فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں, جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا ویسا میں اس سے معاملہ کروں گا. تو اچھا گمان اللہ سے رکھے, اور اچھا گمان رکھنے کی طریقہ یہی ہے, تدبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرے, کثرت سے یاد کرے, کثرت سے اللہ کا نام لے. اور میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ ذکر میں دو چیزیں ہیں, ایک کیفیت ہے ایک کمیت ہے. یعنی ایک کیفیت کی کس کیفیت سے عاشقانہ طریقے سے اللہ کا نام لے. مولانا رومی فرماتے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں, لیکن جو اللہ کے عاشق ہیں وہ عشق ناک ذکر کرتے ہیں, محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نام اللہ کا لیں, کلمہ شریف پڑھیں اور اللہ کا نام لیں, تو جو طریقہ بزرگوں نے بتلایا ہے اس طریقے کا نام لیں, اس طریقے سے اللہ کا ذکر کریں, تو انشاءاللہ تعالی نفع ضرور ہونا شروع ہو جائے گا اور تکمیل تک انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. کیونکہ یہ جیسے ابھی عرض کیا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے, تو کیفیت میں اس کی مثال ایسے تھی میرے شیخ نے کہ دیکھو ایک آدمی پیاسا ہے, اس کو پانی پلایا لیکن بالکل گرم پانی ہے, شدید پیاس ہے گرم پانی ہے, مقدار پوری ہے, گلاس بھر کے پانی پلایا, وٹا وٹ پانی پیا, لیکن پانی چونکہ گرم تھا تو اس کی پیاس بجھی نہیں, تسلی ہوئی نہیں, تسکین ہوئی نہیں. اسی طرح اگر پانی تو دیا ٹھنڈا لیکن مقدار اس کی نہیں تھی, ایک چمچہ ٹھنڈا پانی پلا دیا تو پیاس نہیں بجھی, تسکین نہیں ہوئی اور سکون حاصل نہیں ہوا. تو کیفیت بھی ہو ذکر میں اور کمیت بھی ہو, جتنی مقدار بزرگوں نے بتائی ہے اس کی پابندی کریں, اور جو کیفیت بتائی ہے بتکلف اس کیفیت کو اپنائیں, اور اللہ کی اللہ کا نام محبت سے لیں, اور محبت کا طریقہ محسن کے احسانات کو سوچنا ہے. اگر محبت نہیں ہے, محبت سے اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا, بے قیدی ہے. اگرچہ بے قیدی میں بھی جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کے یہاں مایوسی کا نام بھی نہیں ہے. دیکھو جدہ میں, مکہ میں, مدینہ منورہ میں, ہر جگہ 24 گھنٹے کاروبار چلتا رہتا ہے, سیل چلتی رہتی ہے. اسی دوران دکاندار کھانا بھی کھاتا ہے, پانی بھی پیتا ہے, اور دیگر اپنے ہوائی کی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے. اب کھانا بھی کھا رہا ہے, جاگ کے دام بھی بتا رہا ہے, اور اس سے الجھ بھی رہا ہے, پیسے بھی لے رہا ہے, دے بھی رہا ہے. تو فرمایا کہ دماغ اور دل تو اس کا کاروبار میں لگا ہوا ہے, ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے, تو بتائیے کہ کھانے کی طاقت اس کو پہنچے گی کہ نہیں. کھانا کھا رہا ہے تو طاقت ضرور پہنچے گی. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کا ذکر نافع ہی نافع ہے. تشویش میں بھی اللہ کا نام لینا نفع سے خالی نہیں ہے. تشویش میں بھی شیطانی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو دل لگ نہیں رہا ہے تو ذکر کا کیا نفع ہوگا. یہ شیطانی دھوکہ ہے. آپ نام لیتے رہیں, لیتے رہیں, لیتے رہیں, لیتے رہیں, لیتے رہیں, آخر سانس تک اللہ کا نام لیتے رہیں, تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نفع ہوگا ہی ہوگا. یہ اگر ساری زندگی بھی دیکھا ذکر کیا تب بھی آپ کا نفع, آپ نفع ہی میں رہیں گے کہ اللہ کا نام تو لیا, اتنا بڑا نام لیا. میرے دوستوں, اللہ کا نام کی کیا قیمت ہے کہ ساری کائنات, حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا کائنات میں ہے قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ کے نام کی قیمت ہے. اور میرے شیخ فرما دیتے ہیں کہ کفار جو اتنے ترقی یافتہ دکھائی دیتے ہیں, مال و دولت کے ٹھیر ان کے پاس لگے ہوئے ہیں, یہ ظالم بھی مسلمان کے اسلام کی وجہ سے یہ کھا پی رہے ہیں. کیونکہ اگر اسلام نہ رہا, اللہ کا نام نہ رہا, تو ان ظالموں کی ساری ترقی اور سارے مال و دولت کے ٹھیر سب فنا ہو جائیں گے. پوری قیامت آ جائے گی, ساری کائنات فنا ہو جائے گی. نہ یہ رہیں گے, نہ ان کا مال و دولت باقی رہے گا. کس کے صدقے میں کھا رہا ہے؟ اللہ کے نام کے صدقے میں کھا رہا ہے, اور مسلمان ہی اللہ کا نام لیتا ہے. تو ایک اللہ کا نام لینا کتنا قیمتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے, قائم رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. تو کیفیت بھی ہو اور کمیت بھی پوری ہو. کیفیت بنتی نہیں, کیفیت بنائیں اور اس کی بناوٹ کریں, اس کی نقل کریں. کیفیت کی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ یہ بندہ میرے نام لینے میں لگا ہوا ہے, تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ کیفیت اور کمیت حاصل ہوگی. تو اللہ کا نام جو ہے وہ لینا, جس طرح سے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک زبان منہ میں ہے, ایک زبان دل میں ہے, تو دونوں سے تصور کرو کہ زبان سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے. دل میں بھی گویا ایک زبان ہے جو ساتھ ساتھ اللہ 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 کر رہی ہے جل جلالہ و تعالی شانہ. اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کہیں, اور فرمایا کہ اس طرح 100 مرتبہ اللہ اللہ کہنے سے, اس کیفیت کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ کہنے سے 1000 کا نفع ہوگا, گویا 1000 دفعہ اللہ اللہ کر لیا. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے, ہمارے شہر نے بتایا ہے, کہ لوگ ہو سکے تو خوشبو لگائے, اور خوشبو کے تو اللہ کو بھی پسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے, اور فرشتوں کو بھی پسند ہے. جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے, فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس وقت, تو ایسے میں خوشبو لگانا فرشتوں کو بھی خوش کرنا ہے, اللہ کو بھی خوش کرنا ہے, نبی کو بھی خوش کرنا ہے, فرشتوں کو بھی خوش کرنا ہے, آس پاس والوں کو بھی خوش کرنا ہے, اپنی روح کو بھی خوش کرنا ہے. روح بھی معطر ہو جاتی ہے خوشبو لگانے سے, تو ہو سکے تو خوشبو لگائے, اور جہاں تک ہو سکے کچھ تنہائی کا کونا پکڑے, وہاں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی مربع بیٹھ جائے, ویسے جس کو جس طرح آسانی ہو, لیکن مربع بیٹھنا یعنی آلتی پالتی مال کے بیٹھے. اور لا الہ الا اللہ جب کہے تو تصور کرے کہ میرے دل سے تمام غیر اللہ نکل رہا ہے, تھوڑا سا دائیں طرف کو جھوم جائے اور اللہ کرے تو واپس اپنی جگہ آ جائے تو اور یہ تصور کرے کہ میرے قلب سے تمام غیر اللہ نکل رہا ہے اور میری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے اور عرش اعظم سے نور کا ایک ستون نکل رہا ہے جو میرے دل میں داخل ہونا ہے. اس طریقے سے لا الہ اس کا اہتمام کریں. اہتمام نہیں کرتے جو چیز کی عادت ہو جاتی ہے بس پھر وہ واجبی رہ جاتی ہے نہ دل میں اس کا دھیان ہے کہ زبان جن کیا کہہ رہے ہیں دل تو اس طرح ہے نہیں. تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے اس کا کہ ہم اس کیفیت کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ذکر کریں. اور یہ بھی آتا ہے کہ نہ بہت بھرا ہوا پیٹ ہو نہ خالی پیٹ ہو تو صبح کا وقت اچھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کم و بیش ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. غرض یہ کہ جو جس کی سہولت کا وقت ہو اب یہ سب چیزیں تو اہتمام اگر نہ ہو پائے لیکن کم از کم اس کی کیفیت کا تو خیال رکھیں, اس کے طریقے کا تو ہم خیال رکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کس طرح کریں اور درمیان میں محمد رسول اللہ 10-15 مرتبہ کے بعد کہہ کر کلمے کو مکمل کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح سے جب استغفار کریں تو بھائی استغفار ندامت کے ساتھ ہو, یہ نہ ہو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ ہو گیا تسبیح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کتنا رہ گیا ابھی کتنا رہ گیا. نہیں, جب آپ گم ہو جائیں گے خدا تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے تو آپ کو یہ 100 مرتبہ بہت کم معلوم ہوگا. تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, دیکھا تو تسبیح مکمل ہو گئی. آپ دل سے کر کے دیکھیں ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو مستحضر کر کے کہ اپنے کو گناہگار تو سمجھیں. مصیبت یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہم پاک و صاف سمجھتے ہیں, افسوس ہے کہ اپنے کو پاک بھی سمجھتے ہیں. تو اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے, پاک کرنا تو فرض ہے لیکن پاک سمجھنا حرام ہے. یہی سمجھنا چاہیے کہ تمام خلق اپنے سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں, خطا کار میں ہی ہوں. زبان سے نہیں کہے بلکہ دل میں واقعی سمجھے تک بات ہے. تو ندامت کے ساتھ استغفار ہو رب غفر رحم فانت خیر الراحمین کی تفسیر جو ہمارے حضرت نے فرمائی ہے کہ بھائی رب یہاں اس لیے نازل فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ رب غفر رحم فانت خیر الراحمین یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں, سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا. کتنا اعلیٰ مقام ہے جو آدمی ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, کس درجے پر وہ فائز ہے, کس درجے اللہ سے مناجات کر رہا ہے کہ سب سے بڑے پیارے کا بتلایا ہوا, سب سے بڑے پیارے کو بتلایا ہوا اور سب سے بڑا پیارا وظیفہ کر رہا ہے. ابھی قرآن پاک مالف الابراد پہ ہم سن کر آ رہے ہیں, جو مالف الابراد پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کا کے دور کی سنت ہم نے چھوڑ دی ہے. قرآن پاک سب سے افضل کتاب اور سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے افضل کتاب اور سب سے افضل ذات پر اللہ کے بعد سب سے افضل ذات پر نازل ہوئی کتاب اور خود قرآن پاک سب سے افضل کتاب اور افضل الملائکہ جبریل علیہ السلام دور کے لیے تشریف لاتے اور اس کا دور کرتے ہیں. کس قدر اونچے درجے کی چیز ہے ایک دوسرے سے قرآن پاک کا دور کرنا, لیکن آج یہ سنت ہم سے چھوڑ گئی. فرمایا کہ ایک ہی رکو صحیح روزانہ ایک رکو کسی سے دور کر لیا جائے, اس سنت کو زندہ کیا جائے. اس طرح سے یہ رب اصل الرحم وانت خیر الراحمین فرمایا, یہاں رب نازل فرمایا اللہ نے, تو فرمایا کہ اس لیے کہ رب کے معنی پالنے والا اور پالنے والے کو تلی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور تلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. ایک ٹکڑا روٹی کا کسی کتے کو ڈال دو یا بلی کو ذرا سا دودھ پلا دو, ہر وقت تم ہلاتے آپ کے پیروں میں لپٹتا رہے گا, ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے. صبح شام خدا تعالیٰ ہم کو کتنی نعمتیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں لیکن ہم کو خدا تعالیٰ سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی. کیا بات ہے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کمال ہے, ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے, اگر اللہ نہ دے تو کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے. اور کتنے احسانات, ایمان کی دولت, سلیم الاعضاء بنانے کی دولت, عافیت کی دولت اور اولاد کی دولت اور ماں باپ کی دولت اور پیسہ اور گھر بار, سب چیز خدا تعالیٰ کی کس قدر احسانات ہیں ہم پہ. تو ان احسانات کو سوچے تو محبت پیدا ہوگی. اور یہ کہ یہاں رب نازل فرمایا تاکہ ہم محبت سے اللہ سے معافی مانگیں, رب سے کہ اے رب ہمیں بخش دیجئے ورحم اور ہم پر رحم فرمائیے. اب رحم کون سا فرمائیے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, اور رحمت کی چار تفسیر ہمارے حضرت نے فرمائی تھی کہ فراقِ معیشت اور توفیق دعات فراقِ معیشت اور توفیق دعات فراقِ معیشت بے حساب مغفرت اور دخول جنت ہے نا کہ وہی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا توفیقات شروع ہو جائیں گی توفیقات کے دروازے کھول دیتے ہیں جب معاف فرما دیں فرمائے کہ جب بخشش ہو گئی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو جیسے بچے کو بچے سے کوئی غلطی ہو گئی اور ابا سے اس نے معافی مانگی جب ابا نے معاف کر دیا تو اب بچہ کہتا لائیے ہمارا انعام لائیے ہماری توفیق لائیے ہماری سب چیزیں ہماری پاکٹ منی سب جاری کیجیے جب آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو یہ رحمت کی چار تفسیروں میں سے یہ انعام ہے کہ جب آپ نے معاف کر دیا اللہ تو ہماری طاعت کے دروازے آپ کھول دیجیے طاعت کی توفیقات ہم پہ جاری فرما دیجیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اللہ کی اطاعت کرے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی توفیق ہو گئی سمجھو تو اس کے تو دونوں جہان سے بڑھ کر اس کو دولت عطا ہو گئی تو یہ رحمت کی تفسیر میں سے ہے کہ توفیق اطاعت کھل جاتی ہے اور فراقی معیشت یعنی اس کی روزی میں فراقی ہو جاتی ہے برکت ہو جاتی ہے روزی میں تنگی ہو روزی میں پریشانی ہو سمجھو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں کہ بھائی کیا بات ہے کہ یہ تنگی اور پریشانی ہر وقت ہر گھر کا دروازہ دیکھا ہوا ہے اس نے تو یقیناً ہم گناہوں میں مبتلا ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑنا ہے باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے تو جب مغفرت ہو گئی اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی مل گئی تو رحمت نے توفیق اطاعت فراقِ معیشت اور بے حساب مغفرت بے حساب مغفرت کیا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو ایک نظر دیکھیں اور فرمائے جاؤ معاف کر دیا جاؤ جنت میں یہ آسان حساب ہے تو بے حساب مغفرت ہماری ہو جائے یعنی اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لے کیونکہ اگر حساب کتاب لے لیا پوچھ لیا کہ فلاں کام فلاں کام تو بس پھر تو پھنس گئے تو عذاب ضروری ہے منو کے شاہد زبا جس سے سوال کر لیا اور اس کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ پھنس جائے گا بیچارہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب مغفرت عطا فرمائے استغفار کی برکت سے اس کی رحمت کے سائے میں اور دخول جنت کیا جب حساب کتاب نہیں تو دخول جنت یعنی جنت میں اولین داخلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے خیرین اور آپ سب سے زیادہ سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہیں یعنی اس کی تفصیل میں ہمارے حضرت نے فرمایا انت ارحم الینا من انفسنا علینا کہ اللہ آپ ہم پر اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ جتنا ہم اپنی ذات پر رحم کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے ہم جتنی نعمتیں آپ سے مانگ سکتے ہیں جتنی خیریں آپ سے مانگ سکتے ہیں جتنی بھلائیاں آپ سے مانگ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ دینے والے ہیں ہم اپنے لیے کتنا مقرر کریں گے کتنی انتہا درجے کی مقرر کریں لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ خود ہمیں عطا فرمانے والے ہیں تو یہ ہے انت ارحم الینا من انفسنا علینا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم استغفار کو بھی ندامت کے ساتھ کریں واقعتاً اپنے کو گناہگار سمجھ کے اپنی بخشش کریں اور وہ درود شریف تو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے آج بھی ہم نے جو صبح کی مجلس میں حدیث شریف پڑھی ہے اس میں اس امت کے ثواب کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ثواب کو کم وقت میں تھوڑے عمل پر دگنا اجر مقرر فرمایا پچھلی امتوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل میں اس امت پر یہ انعام ہوا ہے کہ عمریں بھی کم ہے مشغولیت بھی زیادہ ہے کم وقت ہم عبادت کو دے پاتے ہیں اور کم عمریں ہیں اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے اجر ہمارے لیے بہت زیادہ بڑھا دیا تو وہی ہم وقت کو فارغ نہ رکھیں اور وقت کو قیمتی بنائیں تو درود شریف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر اتنے بڑے بڑے انعامات شب قدر کو دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے کو دیکھ لیجئے تلاوت کلام پاک کو دیکھ لیجئے اس قدر کل بھی ہم نے پڑھا تھا تبلیغ دین میں کہ تینوں عبادتوں کو کیسے جمع کیا اللہ نے روزے دار نماز پڑھا ہے تلاوت کلام نماز میں تلاوت بھی کرتا ہے تین عبادتیں ایک عبادت میں جمع ہو گئی اللہ اکبر اور اسی کے اندر قیام کی عبادت الگ ہے رکوع کی عبادت الگ ہے سجدے کی عبادت الگ ہے قعدے کی عبادت الگ ہے دعا الگ ہے کتنی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور طفیل میں ہمیں بڑے بڑے انعامات دی. شب قدر جو 1000 مہینے سے افضل ہے, اس میں 1000 مہینے عبادت کریں تو ذرا سی دیر میں وہ کمائی ہم کر سکتے ہیں. یہ کس کے طفیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں غم تھا کہ میری امت کے لوگ کیسے ایسا اجر و ثواب پائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر کا انعام عطا فرما دیا. تو اور ہر درود شریف پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ تو فائدہ اپنی جگہ الگ ہے, لیکن بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھا جائے تب یہ درود شریف ہے, تب احسان مانیں گے کہ بھائی ہم کچھ محبت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا بھی طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ اس تصور سے درود شریف پڑھو کہ راجا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں, اور رحمت کے جو آبشارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راجا اکبر پر پڑ رہے ہیں, بہ رہے ہیں, اس کے چھیٹے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں. کس قدر لطف ہے اس میں, ان کا دامن تھاما دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. یعنی ایک ہاتھ میں ایک لڈو اللہ کے نام کا ہے, اور ایک لڈو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے کے نام کا ہے. تو دونوں دو لڈو ملے درود شریف پڑھنے میں, کیا زبردست اور لطف یہ عبادت ہے, کتنا بہترین ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہم درود شریف پڑھیں. آپ کے احسانات کا کوئی شمار نہیں, نہ ہی ہم آپ کے احسانات کا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں. اور مختلف سیرے بھی ہیں زاد السعید میں, مختلف سیرے ہیں, ان درود شریف کے فضائل بھی ہیں. جن کو شوق اور فرصت ہو وہ زاد السعید کا مطالعہ کریں, ترقی کریں, ذکر کے اندر بھی ترقی کریں, اللہ کے راستے میں ترقی کریں. غرض یہ کہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے, اور یہ دھوکہ کہ ابھی دل نہیں لگ رہا اور ابھی کیفیت نہیں بن رہی, یہ دنیاوی نقصان بھی ہے. اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے, کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. وقت کو ضائع کرنا, اتنا قیمتی وقت, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر وقت ہے اللہ اپنی یاد کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور غفلت سے میری اور سب دوستوں کی حفاظت فرمائے. ذکر اللہ کی پابندی نہ کرنے میں بڑا نقصان ہے, بڑا خسارہ ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ صبح شام مجھ کو یاد کرتا تھا, غائب ہو گیا. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں توفیق طاعت اور توفیق ذکر ہی نہ فرض ہو جائے. اس لیے ذکر کو پابندی سے کرنے کی تاکید حدیث شریف میں آئی ہے, اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ اعظمھا وان قل, کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ وہ قلیل ہوں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ابھی کسی وقت فرصت نہ ہو, سر میں درد ہے, نیند کی کمی ہے, تو اس کی تعداد تو کم کر سکتے ہیں, لیکن ناغا نہ کرو. یہاں تک کہ فرمایا کہ درد کو دفع ہی کر لیا کرو. اگر بہت تکلیف ہے, سر میں درد ہے, یا مشغولیت ہے, جلدی ہے, درد دفع کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے. کیا ہم 5 منٹ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے ذکر کا ناغا کرنا, اور اسی کی وجہ سے اللہ کے راستے کی ترقی بعض لوگوں کی رکی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ اگر وہ ذکر اللہ کی پابندی کر لیں, تھوڑی سی تلاوت, تھوڑا سا مناجات مقبول کر لیں, تو اللہ کے راستے میں وہ اوڑنے لگیں. لیکن شیطان جو ہے وہ لاتا لگا دیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب پرندے کا شکار کرتے ہیں, شکاری ان کے پروں کے اندر گونگ لگا دیتے ہیں, ترکار دیتے ہیں, اوڑ نہیں سکتے. تو شیطان کبھی مصروفیت کا بہانہ تراش کر پرکار دیتا ہے, کبھی بے قیدی کا بہانہ تراش کر کے, کبھی تشویش کا بہانہ تراش کر کے یہ لاتا لگا دیتا ہے, پرکار دیتا ہے, اور بندہ جو ہے وہ, اور کبھی بدنے گائی اور بدگمانی اور غیبت کے گناہوں میں مبتلا کر کے لاتا لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اڑ نہیں پاتے. تو بھائی ان سب باتوں سے, گناہوں سے بچنا ہے, اور ذکر کی پابندی کرنی ہے. اور ذکر کی پابندی کا تو یہ فائدہ اور بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے میں معاون ہوتا ہے. اصل میں بزرگوں نے ذکر اللہ جو بتلایا ہے, اس کی بنیاد یہی ہے کہ ذکر اللہ سے نور پیدا ہوتا ہے, اور گناہ سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. تو جب جو آدمی ذکر کا عادی ہوگا, اس کو جیسے ہی تھوڑی سی بھی ظلمت یا اندھیرا دل میں آئے گا, فوراً وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے گا. اصل ذکر کا فائدہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اور پر غور پر لطف ذکر کی توفیق عطا فرمائے, اور امید اپنی رحمت کی عطا فرمائے کہ ذکر کو ہم نافع سمجھیں, خدا کی قسم ایک اللہ کہنا کبھی ضائع نہ ہوگا. میرے شیخ رحم اللہ نے ایک مرتبہ روتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس شخص کے زبان سے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام نکل گیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ اکبر. ارے اس میں کیا شک ہے میرے دوستو, اللہ کا نام واقعی اتنا قیمتی اتنا عظیم شان نام ہے کہ اگر وہ نام لے لو تو پھر کیا بات ہے. اور ایسا حدیث میں آتا ہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص انتہائی فاسق کو فاضل گناہگار شخص تھا, اور وہ جب حساب کتاب کے لیے حاضر ہوا اللہ نے اس کی بخشش کر دی تو پوچھا کہ یا اللہ زندگی وقت گناہ کیے کس انعام میں آپ نے مجھے بخش دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو سو رہا تھا غفلت میں تیرے منہ سے میرا نام نکل گیا, مجھ کو گوارا نہیں کہ تجھے میرا نام نکلا میں تجھے جہنم میں ڈالوں. اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے بھائی, اس ذکر کو بڑے قدر سے کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ سو مرتبہ روزانہ جو پڑھ لے گا, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکے گا. یعنی کہ اس کو اس ذکر کی برکت سے خدا تعالیٰ منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے, اور منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیقات سے نوازیں گے. اس طرح قیامت کے دن وہ صاف ستھرا چمکتا دمکتا چہرے والا ہوگا انشاءاللہ. تو اس کی پابندی کرے, جو نہ کرے گا وہی بڑا پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ قیامت کی کرنسی ہے, جو خالی ہاتھ جائے گا تو واپس تو آ نہیں سکے گا, پھر کہاں جائے گا, کہاں جائے گا پھر جب یہ کرنسی ہمارے پاس نہ ہوگی. اور لا الہ الا اللہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات کا یہ دروازہ ہے گویا, کہ اس پاک میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتلائیے جس سے کے ذریعے میں آپ کا خاص تقرب حاصل کروں, خاص ذکر, میں آپ کا نبی ہوں, میں آپ کلیم اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کلمہ تعلیم فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ تو ساری خلقت کرتی ہے, میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر ایک کلوے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے کلوے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. میرے دوستو بہت بہت اس کے اہتمام کی ضرورت ہے, اور بہت پرکیف کلمے کی تکرار کی ضرورت ہے, پرکیف اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے, اہتمام کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے. پوری تعداد دیں, یہ سو سو مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو. جو جنہوں نے اللہ کو پانا چاہا چوبیس چوبیس ہزار مرتبہ ستر ستر ہزار مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کرتے تھے ہمارے بزرگ, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کو کوئی تعداد ہی نہیں کہتے. اور پندرہ بیس منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا دن بھر میں کون سا مشکل کام ہے, اس کے لیے طرح طرح کے بہانے ہم تراش لیتے ہیں کہ آج یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے, پھر کر لیں گے, پھر پھر تو کبھی آتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق دے اور ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. حضرت مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ نیک بخت لوگ یکے بعد دیگرے مرتے جائیں گے اور باقی رہیں گے ردی بیکار یعنی برے بدکار لوگ, مانند جو کی بھوسی یا کھجور کی بھوسی کے, جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں خاص لوگوں میں شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہمیں عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا, چٹائی, کپڑے کا فرش, زمین, تخت, چارپائی, چمڑا اور کھال. باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں ہے. سون یعنی لہسن, اس کا بیان پیاز کے ساتھ گزر چکا ہے. سریر یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی ٹوٹی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریر کی فضیلت دوسری غذاؤں پر. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے, اس سے ظاہر فضیلت سریر کی معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ جو کچھ حرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم الى اهل الحق. اللهم اعذب الكفرة اهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون اياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويقتلون اولياءك ويقتلون انبياءك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويقتلون اولياءك ويقتلون انبياءك. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.